الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان تصبك حسنة تسؤهم وان تصبك مصيبة يقولوا قد اخذنا امرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين ونحن نتربص بكم ان يصيبكم الله بعذاب أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون الا وهم كارهون ولا تعجبك اموالهم ولا اولادهم انما يريد الله ليعذبهم بها في الحياه الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله انهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمعون ومنهم من يلزمك في الصدقات فإن أوتوا منها رضوا وإن لم يؤتوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین. متمزات الحمدللہ سلسلہ وار ترجمہ قرآن میں سورہ توبہ ہمارے زیر مطالعہ ہے اور اس کے چھٹے رکوع سے غزوہ تبوک کے حالات و واقعات وہ ہمارے سامنے تفصیل کے ساتھ آ رہے ہیں اور یہ غزوہ تبوک کے حوالے سے تسلسل سے یہ باتیں ہم سمجھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ یہ مشکل ترین غزوہ تھا اور آخری غزوہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سیرت کا, اور یہ وہ واحد غزوہ تھا کہ جس میں نفیر عام تھی, سب کو نکلنا تھا اس غزوے میں جو بھی جنگ کے قابل تھے, اور یہی وجہ ہے کہ پھر اس غزوے میں خاص طور پر جو بھی منافقین ہیں وہ ایکسپوز ہوتے ہیں, وہ سامنے آتے ہیں, ان کی جو بھی یعنی کردار کی پستی ہے وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو نمایاں کر رہے ہیں. اور یہ مشکل ترین غزوہ کئی اعتبارات سے تھا, یہ بھی باتیں ہم پہلے سمجھ چکے ہیں کہ اس وقت کی جو سپر پار تھی سلطنت روما اس سے مقابلہ تھا, اور 800-900 میل کا سفر اور قلت غذا کی, قلت جو ہے وہ سواری کی بھی, اور یہ ہے کہ کھجور کی فصل بالکل تیار تھی لیکن رکنا کسی کو نہیں تھا, سب کو نکلنا تھا, تو ہر طرح سے یعنی آزمائش تھی کہ جو کہ اس غزوے میں مسلمانوں کی. تو بہرحال یہ ہے کہ منافقین ہیں کہ جو پھر آئے ہیں کچھ اس غزوے میں نکلنے سے پہلے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اور جھوٹے عذر لے کر آئے, جھوٹے بہانے لے کر آئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل کی نرم تربیت کی وجہ سے ان کے جھوٹے بہانے سن کے ان کو رخصت دے رہے تھے اور اس کا وہ ناجائز فائدہ اٹھا رہے تھے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہی حالات آ رہے ہیں منافقین کے, خاص طور پر ہمارے سامنے لائے جا رہے ہیں کہ منافقانہ کردار وہ ہوتا کیا. اور یہ بات ہم سمجھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ جب بھی قرآن مجید میں نفاق کا تذکرہ آئے تو ہمیں بڑا حساس ہو جانا چاہیے, کیونکہ یہ منافقین یہ کلمہ گو مسلمان تھے لیکن جب دین کے تقاضے سامنے آئے تو پھر یہ پیچھے ہٹ گئے اور پیش قدمی نہیں کی, آگے نہیں بڑھے. تو پھر یہی وہ مرض ہے کہ جس کو سورہ بقرہ میں ہم سمجھ کر آئے ہیں بالکل ابتدا میں, کہ اللہ تعالیٰ نے اس نفاق کو ایک مرض ہے جو کہ قرار دیا, فی قلوبہم مرض, ان کے دلوں میں جو وہ مرض ہے. اور یہ مرض اصل میں دنیا پرستی کا ہوتا ہے, یعنی ہر لحاظ سے دنیا عزیز ہو جائے جس کو, تو پھر یہ ہے کہ وہ اپنی آخرت کو بھی داؤ پہ لگا دیتا ہے اس دنیا کی خاطر, اس عارضی چند ٹکوں کی خاطر. تو بہرحال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں وقفے وقفے سے یہ منافقانہ کردار ہمارے سامنے رکھا ہے, اور کائناتی حقائق ہیں, یونیورسل ٹروتھس ہیں کہ جو کہ ہمارے سامنے رکھے جاتے ہیں, کہ تاکہ ہم بھی اس قرآن مجید میں آئینے کے طور پر اپنی تصویر جو ہے وہ تلاش کر سکیں, کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی منافقانہ طرز عمل ہمیں اپنی شخصیت میں نظر آئے تو اس کو یعنی ختم کرنے کی ضرورت ہے. ایک الارمنگ سچویشن ہے, اس میں بندے کو فوراً جو ہے وہ یعنی کانشس ہو جانا چاہیے, حساس ہو جانا چاہیے. یہ بات بھی ہم پہلے سمجھ چکے کہ نفاق کے اس خدشے سے سب سے زیادہ جو ڈر وہ محسوس کرتے تھے وہ صحابہ کرام کرتے تھے رضوان اللہ اجمعین, یعنی ایمان کے کس درجے پر ہونے کے باوجود وہ اپنے اندر ذرا سی یعنی ایمان میں کچھ کمی کو محسوس کرتے تو نفاق کا خدشہ محسوس کرتے تھے. اور یہ بندہ مومن ہی کا خاصہ ہوتا ہے, ورنہ منافق جو ہے وہ بدی کر کے بھی بے خوف رہتا ہے, اور مومن جو ہے وہ نیکی کر کے بھی خوف زدہ رہتا ہے کہ کہیں اس میں کوئی دکھاوا جو ہے وہ شامل نہ ہو جائے, یہ پتنی قبول بھی ہو کہ نہ ہو. یہی وہ طرز عمل ہے کہ جو کہ مطلوب ہے. تو بہرحال آئینے کے طور پر ہمیں یہ جو بھی ہدایات ہمارے سامنے لائی جا رہی ہیں وہی منافقانہ طرز عمل سامنے لایا جا رہا ہے, تو آئینے کے طور پر اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ جو آیات ابتدا میں ہمارے سامنے آ رہی ہیں اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے مومن اور منافق کا جو نظریاتی سطح کا فرق ہے وہ ہمارے سامنے رکھا ہے. یعنی فرق کیا ہوتا ہے مومن میں منافق میں نظریاتی سطح پر, وہ یہ ہوتا ہے کہ جو بھی منافق ہوتا ہے وہ کیونکہ اس دنیا ہی کے اسباب پر کو ہی سب کچھ سمجھتا اور مسبب الاسباب یعنی اللہ سبحانہ و تعالی اس کو بالکل صرف نظر کر دیتا ہے. لہٰذا یہ ہے کہ پھر یہ ایک نظریہ بنتا ہے کہ جب اسباب ہی سب کچھ ہو جائیں تو اگر تو اسباب وہ سازگار ہو جائیں اور انسان کے ساتھ ہو جائیں, اس میں کوئی اسے خوشی میسر آ جائے, تو اس دنیا میں کچھ مل جانا اسی کو وہ کامیابی سمجھتا ہے. اور اگر وہ اسباب مخالف ہو جائیں اور یہ ہے کہ کوئی مصیبت آ جائے تو لہٰذا یہ ہے کہ پھر اس کو وہ ناکامی سمجھتا ہے, اور پھر اس کامیابی اور ناکامی کا جو بھی یہ نظریہ ہے اور جو بھی یہ سوچ ہے دنیاوی اسباب کے تحت کامیابی یا ناکامی کو تصور کرنا, تو پھر یہ ایک شخصیت میں بگاڑ ایک یعنی ٹیڑھ ہے کہ جو کہ ایک بندے کے اندر پیدا کرتی, پورا ہی اس کی جو تعمیر ہے کردار کی وہ ٹیڑھی ہی جاتی ہے. جس طرح سے وہ شعر ہے نا کہ یعنی پہلی اینٹ ہی اگر وہ ٹیڑھی رکھ دی جائے عمارت کی تعمیر میں تو وہ پوری عمارت ہے کہ جو کہ ٹیڑھی جاتی ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس منافقانہ طرز عمل سے محفوظ فرمائے, جبکہ اس کے بالکل برعکس جو مومن کا طرز عمل اور نظریہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اس کے پیچھے کار فرما کون سی ذات ہے, وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی, اس کی نگاہ ہمیشہ مسبب الاسباب پر ہوتی ہے. لہٰذا یہ ہے کہ اس کی یعنی ذات میں ایک طرف وہ پیدا ہوتا ہے, اگر کوئی مصیبت آتی ہے اس پر وہ صبر کرتا ہے کہ اللہ کی طرف سے, اللہ کی طرف سے آزمائش ہے, تفصیل انشاءاللہ اب آگے ہم سمجھ لیں. اور اگر کوئی اچھائی پہنچتی ہے تو اس پر شکر کرتا ہے, اور یہ شکر اور صبر کا دامن تھام کے اس کی شخصیت میں ایک اٹھان ایک طرف وہ پیدا ہوتی ہے, اور یعنی ایک بڑا ہی خوبصورت زندگی ہے کہ جس پر وہ ڈھل جاتا. تو اللہ تعالی ہمیں یہ مومنانہ طرز عمل جب وہ نصیب فرمائے, تو یہی آیتوں میں ابتدا میں یہ دونوں طرز عمل وہ سامنے رکھے جا رہے ہیں, فرق واضح کیا جا رہا ہے مومن اور منافق کا نظریاتی سطح پر. فرمایا کہ ان تصب کا حسنتن تسو ہو, کہ اے نبی جب بھی آپ کو کوئی اچھائی پہنچے یعنی کوئی فتح نصیب ہو جائے, کوئی کامیابی آپ کو نصیب ہو جائے, آپ کو اہل ایمان کو, تسو ہوں تو ان منافقوں کو وہ بہت بری لگتی ہے, بڑی کھلتی ہے, یعنی یہ پچو تاب کھاتے ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا، ان کو مسلمانوں کو یہ خوشخبری کیسے مل گئی، یہ کوئی اچھائی کیسے ان کو پہنچ گئی۔ لیکن اس کے برعکس وین تصیب کا مصیبہ، اور اگر ہے نبی آپ کو کوئی مصیبت لاحق ہو جائے، کوئی ناکامی ہو جائے، کسی غزوے میں کوئی شکست کا معاملہ ہو جائے یا کوئی بھی مصیبت آ جائے، تو یقول قد اخذنا امرنا من قبل، تو اب یہ منافق کہیں گے کہ بھئی ہم نے تو پہلے ہی اپنا کام جو ہے وہ درست کر لیا تھا، پہلے ہی اپنا کام جو ہے وہ سنبھال لیا تھا۔ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ، اور یہ وہاں سے لوٹ جاتے ہیں خوشیاں مناتے ہیں۔ جس طرح سے اگر آپ کو یاد ہو، یہ تو سن 9 ہجری کی بات ہو رہی ہے، غزوہ تبوک کا معاملہ، سن 3 ہجری میں جو دوسرا غزوہ ہوا غزوہ احد، 3000 کا مقابلہ تھا اس کے، یعنی 1000 کا لشکر مسلمانوں کا نکلا تھا، اس میں 300 یہ منافقین، اس میں عبداللہ بن ابی بھی نکلا تھا، اور عین موقع پر یہ 300 منافقین کو لے کر، اپنے ساتھیوں کو لے کر عبداللہ بن ابی جو ہے وہ واپس پلٹ گیا تھا، اور اس نے وجہ یہ بتایا کہ بس ہماری بات نہیں مانی گئی تھی، اور یہ کہ ہم نے تو مشورہ دیا تھا کہ مدینے میں رہ کے جنگ کی جائے، لہذا ہم واپس جا رہے ہیں، ہماری بات کیوں نہ سنی گئی۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ واپس لوٹ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے اچھا ہوا اپنا کام سنبھال لیا، اب کیونکہ غزوہ احد میں پھر عارضی شکست ہو گئی تھی، لہذا یہ ہے کہ پھر انہوں نے جو ہے یہ جملے کسنے شروع کیے کہ دیکھا ہم نے نہ کہا تھا، اگر ہماری بات مان لی جاتی تو یہ 70 جو ساتھی ہیں جلال القدر صاحب کرام یہ اس طرح سے مارے نہ جاتے، لیکن ہماری بات تو سنی نہیں گئی، اور اچھا ہوا کہ ہم ان کے ساتھ نہیں نکلے۔ یہی طرز عمل غزوہ تبوک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان تمام مشکلات کے باوجود اہل ایمان وہ آپ کے ساتھ نکل رہے ہیں، اور اہل ایمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہہ رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو سیدھا سیدھا جو ہے وہ موت کے منہ میں جا رہا ہے، لہذا یہ ہے کہ اگر تو کوئی اس میں کوئی ہمیں خیر نظر آتا، واقعی کوئی یعنی دنیاوی فتح ہمیں نظر آتی تو ہم بھی ان کے ساتھ ہو جاتے، لیکن اس میں تو کوئی خیر ہی نہیں ہے، اتنی بڑی قوت سے ٹکرانے جا رہے ہیں اور چند مٹھی بھر ہیں اور ساز و سامان بھی کچھ ساتھ نہیں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اے نبی جب آپ پر کوئی اچھائی آتی ہے تو انہیں بڑی بری لگتی ہے، اور اگر آپ پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ اچھا ہوا ہم نے اپنا پہلے ہی کام سنبھال لیا تھا، اچھا ہوا ہم ان کے ساتھ نہ نکلے، اور یہ خوشیاں مناتے جو ہے وہ لوٹ جاتے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیے بہت بنیادی شے ہے، اس دنیا میں جو بھی اچھائی یا برائی آتی ہے اس کا فلسفہ کیا ہے بندہ مومن کے نزدیک، یہ سورہ تغابن میں بھی یہ بات بڑی کھل کے واضح آتی ہے اس آیت کے ذیل میں کہ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، جو بھی مصیبت آتی ہے وہ اللہ کے حکم سے آتی ہے، اور ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ، اور جو ان مصائب میں اللہ پر یقین رکھے، کامل ایمان رکھے، تو اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتے۔ اب یہ بندہ مومن کو مصائب میں جو قلبی ہدایت نصیب ہوتی ہے وہ 6 باتوں کی نصیب ہوتی ہے، اور یہ 6 باتیں ایسی ہیں واقعتاً کہ جو قرآن و سنت سے ہمارے سامنے آتی ہیں کہ اگر یہ پلو سے بن جائیں، بندہ مومن کہ یہ گھٹی میں پڑ جائیں، تو بڑی سے بڑے مصائب اور پریشانی سے وہ نکل جاتا۔ اگر یہ نظریہ واقعتاً انسان کا بن جائے کہ جو بھی مصیبت آتی ہے، 6 باتوں میں سے دیکھیں، آپ پہلی بات گنتے چلے جائیے، یہ بڑی قیمتی باتیں، اور یہ یعنی پرسنل تجربہ ہے کہ واقعتاً اگر یہ 6 باتیں یعنی بالکل ذہن میں چپکی ہوئی ہوں تو بڑے سے بڑی مصیبت سے، مصائب سے انسان ایمان کی طرح نکل جاتا ہے۔ پہلی بات کیا ہے، جب بھی کوئی مصیبت اس دنیا میں آئے تو بندہ مومن کے ذہن میں آتا ہے کہ جو یہ مصیبت آئی ہے کس کے حکم سے آئی ہے، اللہ کے حکم سے آئی، اس دنیا میں کوئی پتا تک نہیں گر سکتا مگر اللہ کے اذن سے۔ لہذا یہ ہے کہ ماں اصحابہ بھی مصیبت الا باذن اللہ، جو بھی مصیبت آتی ہے اللہ کے اذن سے آتی ہے، تو فوراً ایک ڈھارس ہے کہ جو کہ بندہ مومن کو نصیب ہوتی ہے کہ بھائی جو ہوا ہے کس کے حکم سے ہوا ہے، جو کہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو چاہے وہ حکم دے۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ اس نے یہ مصیبت ہے کہ جو کہ مجھ پر نازل کی ہے، تو لہٰذا یہ اللہ کی طرف سے۔ پھر دوسری بات جو اسے نصیب ہوتی ہے وہ یہ کہ جو بھی مصیبت آئی ہے وہ پہلے سے طے شدہ، ایسے ہی ہونا تھا۔ یہ سورہ حدید میں یہ موضوع ہے کہ جو اللہ تعالیٰ واضح فرماتے ہیں کہ ما اصاب بمصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرہا، جو بھی مصیبت آتی ہے تمہاری جانوں پر یا زمین پر، وہ پہلے سے ایک کتاب یعنی کتاب تقدیر میں پہلے سے لکھی ہوئی، اس سے پہلے کہ ہم اس مصیبت کو تم پر ظاہر کر دیں، پہلے سے لکھا ہوا تھا، ایسا ہی ہونا تھا. یعنی جو بھی حادثات وارد ہوتے ہیں دنیا میں بندے پر، تو وہ حادثات ہمارے لیے حادثہ ہے، اللہ کے لیے کوئی حادثہ نہیں. یہ پہلے سے چیزیں ہیں کہ جو کہ لکھی ہوئی، اللہ کی اپنے منصوبے، اپنی پلاننگ ہے. تو بہرحال یہ دوسری بات فوراً ذہن میں آ جائے تو دل کو ایک قلبی سکون حاصل ہو جاتا ہے، ہدایت مل جاتی ہے کہ جو ہوا اللہ کے حکم سے ہوا، جو ہوا پہلے سے طے شدہ. اور تیسری بات یہ ہے کہ جو ہوا کیونکہ اللہ کے حکم سے ہوا ہے، تو اللہ کے ہر کام میں کیا ہے، خیر ہی خیر ہے. چاہے مجھے اس وقت وہ کام میں خیر محسوس نہیں ہو رہی، یہ میری کم عقلی ہو سکتی ہے، میری کم علمی ہو سکتی، لیکن یہ ہے کہ کیونکہ اللہ کے حکم سے ہے تو اللہ کے ہر کام میں خیر ہے. اور قرآن مجید میں یہ مضامین ہیں کہ جو وقفے وقفے سے آتے ہیں، کہ ممکن ہے کہ کسی چیز میں تمہیں کوئی خیر محسوس ہو رہی ہو، اس میں شر ہو، یہ کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے، تم بھی جانتے ہیں. کسی میں تم خیر محسوس کر رہے ہو، اسی میں تمہارے لیے شر ہو، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے. لہذا ہمیشہ اللہ سے کیا مانگنی چاہیے؟ خیر مانگنی چاہیے. اور قرآن مجید میں یہ بھی الفاظ آتے ہیں، بیدک الخیر، اللہ کے ہاتھ میں خیر ہی خیر. تو تین باتیں ہو گئیں، جو ہوا اللہ کے حکم سے ہوا، جو ہوا پہلے سے طے شدہ، اور جو ہوا اسی میں خیر. اور چوتھی بات فوراً ذہن میں بندہ مومن کے آتی ہے کہ جو ہوا ہے، مصیبت جو بھی آئی، چاہے میرا کوئی ریلیٹو چلا گیا، کوئی مال جو ہے وہ اس کی سنیچنگ ہو گئی، کوئی موبائل چھن گیا، کوئی بھی کاروبار میں نقصان ہو گیا، کسی بھی قسم کی مصیبت، تو وہ آئی کدھر ہے؟ دنیا کی زندگی میں آئی. اور دنیا کا نفع بھی عارضی ہے اور نقصان بھی عارضی ہے. یہ نفع و نقصان اگر ہے پرماننٹ تو وہ کون سی زندگی کا ہے؟ وہ اخروی زندگی کا. اللہ تعالیٰ وہاں کے نقصان سے ہمیں محفوظ فرمائے، وہاں کی رسوائی سے محفوظ فرمائے. تو چوتھی بات کہ جب دنیا میں یہ کوئی مصیبت آئی ہے تو یہ عارضی ہے، کیونکہ دنیا عارضی. اور پانچویں بات اس کے ذہن میں آتی ہے کہ جو بھی یہ مصیبت آئی ہے، اس میں میری آزمائش ہو رہی، کیونکہ دنیا میں میری جو آمد ہے وہ ہے ہی آزمائش کے لیے. سورہ ملک کی آیت نمبر 2 میں ارشاد ہوتا ہے کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن عملا. اللہ ہی نے زندگی اور موت بنائی ہے کیوں؟ کہ تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ کون تمہیں عمل کے اعتبار سے بہترین. لہذا میری آزمائش ہو رہی، اللہ تعالیٰ مجھے جانچنا چاہتا ہے، اور انہی آزمائش کی بھٹیوں سے اللہ گزار کر کھرا اور کھوٹا ہے کہ جو کہ الگ کرتا ہے. تو یہ پانچ باتیں ہو گئیں. اور چھٹی بات، کیونکہ آزمائش دنیا میں جو بھی آتی ہے وہ دو اعتبارات سے آتی ہے، کسی کو اللہ دے کر آزماتا ہے کہ وہ شکر کرتا ہے کہ نہیں، کسی سے اللہ لے کر آزماتا ہے کہ وہ صبر کرتا ہے کہ نہیں. تو لہذا وہ آزمائش کہ جس میں اگر اللہ لے کر آزما رہا ہے، کوئی نعمت چھین کر آزما رہا ہے، تو چھٹی بات جو بندہ مومن کے ذہن میں فوراً آتی ہے وہ یہ کہ اب میری آخرت میں جواب دہی کیا ہو جائے گی؟ آسان ہو جائے گی. کیونکہ جو چیز بندے کو اس دنیا میں ملتی ہے نعمت کے طور پر، ہر نعمت کے بارے میں کیا ہونا ہے؟ سوال ہونا ہے. وَلَا تُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. ہر نعمت کے بارے میں سوال. لہٰذا جب وہ نعمت اللہ نے جو دی تھی واپس لے لی، لہٰذا اب آخرت میں میری جواب دہی کیا ہو گئے؟ آسان ہو گئے. حدیث میں آتا ہے کہ جو اغنیا ہیں وہ فقرا سے 500 سال کے بعد جنت میں داخل ہوں گے. یعنی جو مالدار ہیں اغنیا، وہ فقرا سے 500 سال کے بعد جنت میں داخل ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ہر نعمت کے بارے میں سوال ہو رہا ہو، اور اس میں پھر یعنی ایک یعنی وقت کے لگنے کا معاملہ. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ 6 باتیں ہیں واقعتاً، یہ پلو سے بن جائیں تو بڑے سے بڑی مصیبت سے بندہ مومن ایمان کے ساتھ نکل جاتا ہے. دہرا لیں ان 6 باتوں کو، انشاءاللہ یاد ہو جائیں گی. جو کچھ ہوا، جو بھی مصیبت آئی، کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے. جو بھی مصیبت آئی وہ پہلے سے طے شدہ ہے. جو بھی مصیبت آئی اسی میں خیر ہے، کیونکہ اللہ کے حکم سے ہوا. جو بھی مصیبت آئی ہے دنیا میں آئی ہے، تو دنیا کا نفع بھی عارضی اور نقصان بھی عارضی ہے. اور یعنی جو بھی مصیبت آئی ہے دنیا میں آئی ہے، تو دنیا میں وہ میرے لیے آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ مجھے آزما رہا ہے. اور وہ آزمائش کے جس میں اللہ لے کر آزمائے، وہ آخرت میں جواب دہی کیا ہو جاتی ہے؟ آسان ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان 6 باتوں پر کامل یقین عطا فرمائے. اتنی خوبصورت پرسنالٹی ہے کہ جو کہ بندہ مومن کے سامنے آتی ہے کہ اس دنیا میں کامیابی ناکامیوں کو، اصل کامیابی ناکامی وہ سمجھتا ہی نہیں کہ بھائی جو بھی ہوا اللہ کے حکم سے ہوا، اللہ میرا بادشاہ ہے، اسی کو پتا ہے کہ میرے لیے کیا خیر ہے اور کیا شر، اپنے آپ کو بالکل حوالے کر دیتا ہے. تو ایک نظریہ ہے منافقانہ کہ جو بھی مصیبت آتی ہے آپ پر تو انہیں بڑی یعنی خوشیاں ہوتی ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے اپنا کام سنبھال لیا، اور اگر کوئی اچھائی پہنچے لہٰذا یہ ہے کہ یہ انہیں بڑی بری لگتی ہے. اب آگے دیکھیں مومنانہ طرز عمل کیا ہے، اور یہ جو دو آیتیں ہیں واقعتاً جو بھی بندہ مومن دین کے لیے کوئی اپنا زندگی کو وقف کرنا چاہتا ہے، دین کے لیے اپنا کوئی یعنی وقت لگانا چاہتا ہے، اپنی قربانیاں دینا چاہتا ہے، اسے تو یہ ازبر ہونی چاہیے یہ آیت. یہ مومنانہ طرز عمل ہے. اے نبی قل، اے نبی آپ فرمائیے لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، کہ ہرگز ہمیں نہیں پہنچے گا مگر وہی کہ جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا. یہ ہے مومنانہ طرز عمل. جو پچھلی آیت میں طرز عمل تھا وہ منافقانہ تھا، مصیبت پر جو ہے وہ یعنی خردرا پر یعنی چلانا جزا اور فضا کرنا، اور خوشیوں پر اور آسائشوں پر جو ہے وہ مطمئن ہو جانا اور اس میں جو ہے وہ اترانا، یہ اللہ کو پسند نہیں. ہاں مومنانہ طرز عمل یہ ہے کہ نبی آپ فرمائیے کہ جو بھی ہمیں پہنچے گا وہ کس کی طرف سے پہنچے گا، وہی پہنچے گا کہ جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے. ہوا مولانا اس لیے کہ اللہ ہی ہمارا مولا ہے، وہی ہمارا پشپنا ہے. یعنی دیکھیں جس کی بیگ پر اللہ تعالیٰ آ جائے تو وہ بندہ مومن کی اٹھانی دوسری ہو جاتی. اس کو ایک چھوٹی سی مثال سے آپ یہ سمجھیں، گاؤں دیہات میں جو بڑے بڑے وڈیرے ہوتے ہیں اور جاگیردار ہوتے ہیں، لہٰذا انہیں کا سکہ ہے کہ جو کہ چل رہا ہوتا ہے، اور ان کے سامنے جو بھی کمی کاری ہوتے ہیں لوگ بھیڑ بکروں کی مانند ہوتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اگر کسی وڈیرے کی ایک عام سے انسان کے ساتھ اس کی ایک حمایت آ جائے، اس کی ایک شفقت آ جائے، اس پر ایک سایہ اس کا آ جائے، اس کی بیگ آ جائے وڈیرے کی، تو اس عام سے انسان کی اپنے گاؤں میں جو چال ہے وہ بھی الگ ہو جاتی ہے، اور لوگ بھی اس کی عزت کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی اس کی بیگ پر کون ہے، وہ وڈیرا ہے، وہ جاگیردار ہے، لہٰذا یہ ہے کہ یہ تو سب کچھ کر سکتا ہے. اب آپ سوچیں کہ بندہ مومن کی بیگ پر اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہو تو اس کی شان کیا ہو جائے گی؟ کیا وہ اس کے اندر کسی اور کا خوف ہوگا؟ کیا ڈر ہو کہ جو ہو ساری خدائی بھی مخالف، کافی ہے اگر اے خدا میرے لیے. تو فرمایا جا رہا ہوا مولانا، اللہ ہمارا مولا ہے. فرمایا کہ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ ہی پر اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ توکل کرے. یعنی بہت ہی خوبصورت بات ہے، اس سے بالکل ایک نظریہ بندہ مومن کا واضح ہو جاتا ہے کہ یہ دنیا دار العمل ہے، اس میں میرے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو مکلف ٹھہرایا ہے محنت کا، کہ بندہ جو ہے وہ کوشش کرے اور نتائج کس کے سپر کر دے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ریزلٹ کا وہ مکلف نہ ہو، محنت کا وہ مکلف ہے. محنت اپنی کرے، کوشش کرے، اور یہ ہے کہ نتائج سپرد کرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے. جس طرح سے وہ مومن آل فرعون کا تذکرہ سورہ مومن میں آتا ہے نا، جو ایمان کو چھپایا ہوا تھا لیکن پھر اس نے ایمان کا اظہار کیا اور پھر فرعون اور آل فرعون اسے شہید کرنے کے در پہ ہو گئے، تو اس نے یہ الفاظ جو ہے وہ بڑے پیارے الفاظ ہیں کہ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنے معاملات کس کے سپرد کرتا ہوں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو یہ جو توکل کی ڈیفینیشن ہے اس میں اسباب کا اختیار کرنا شامل ہے. یعنی یہ توکل قطن نہیں ہے کہ بس یعنی یہ سوچ لیا جائے کہ جو ہوگا بس وہ اللہ کی طرف سے ہوگا، تو لہذا میں کوئی محنت ہی نہ کروں، میں کوئی اسٹرگل ہی نہ کروں، بلکہ سب کچھ ہاتھ پاؤں چھوڑ کے اور انسان اللہ توکل پر. جس طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کسی نے کہا کہ بھئی آپ اللہ توکل اللہ توکل توکل اللہ کی باتیں کرتے ہیں، تو آپ چڑھیں پہاڑ پر اور وہاں پر چڑھ کے اللہ توکل پر کود جائیں. تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی میں اس دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا گیا ہوں، میں اس لیے نہیں آیا کہ میں اللہ کا امتحان لوں، مجھے بھیجا گیا ہے امتحان کے لیے. تو بہرحال یہ ہے کہ توکل کی اینڈ ڈیفینیشن میں یہ بات شامل ہے کہ اگر بندہ بیمار ہو تو ڈاکٹر کے پاس جائے گا، ڈاکٹر کو دکھائے گا، اس کی پرسکرپشن کے مطابق جو بھی دوائیاں ہیں وہ استعمال کرے گا. لیکن بندہ مومن کا اصل بھروسہ دوائیوں پر نہیں، اصل بھروسہ اس ڈاکٹر پہ نہیں، بلکہ اصل بھروسہ وہ کس پر ہوگا؟ وہ اللہ کی ذات پر ہوگا، وہ مسبب الاسباب پر ہوگا، کہ وہی اللہ چاہے گا تو اس ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا ڈال دے گا، وہی اللہ چاہے گا تو یہ جو بھی گولیاں ہیں ٹیبلٹس ہیں یہ مجھے فائدہ مند ہو جائیں گے. بہرحال یہ اچھا پھر بندہ مومن کا توکل یہ کہ یہ جو پانی ہے مجھے پیاس لگی یہ پانی میری پیاس نہیں بجھائے گی بجھائے گا بلکہ اللہ اس کے اندر اگر پیاس بجھانے کی تاثیر ڈالے گا تو یہ پانی مجھے میری پیاس بجھا دے گا یہ کھانا میری بھوک نہیں مٹائے گا اللہ تعالیٰ اگر اس کے اندر یہ تاثیر ڈال دے گا تو یہ میری بھوک مٹا دے گا یہ ہے وہ کامل ایمان اور توکل کے جو کہ بندہ مومن کا ہونا چاہیے اسباب وہ اختیار کیے جائیں تو فرمایا جا رہا ہے کہ اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ اللہ ہی پر توکل کرے اب اس کی مزید دیکھیں آگے وضاحت ہے کتنی پیاری بات ہے قل اے نبی آپ فرمائیے صلی اللہ علیہ وسلم ہل ترب بسونا بنا اللہ عہد الحسنین کہ اے منافقوں کیا تم ہمارے بارے میں انتظار کر رہے ہو دو حسنات میں کسی ایک کا یعنی دو خوشیوں میں سے ایک خوشی کا ہمارے بارے میں تم انتظار کر رہے ہو یعنی منافقین تو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ موت کے منہ میں جا رہے ہیں سلطنت روما سے مقابلہ ہے یہ اب بچ کے نہیں آ سکتے واپس لہٰذا یہ کہ کیونکہ ان کا توکل جو ہے وہ کس پر تھا اسباب پر تھا اور اہل ایمان کا دیکھیں یہاں قول اللہ کے رسول سے کروایا جا رہا ہے کہ کیا تم ہمارے بارے میں دو اچھائیوں میں سے ایک کا انتظار کر رہے یعنی تمہارا فلسفہ کچھ اور ہے ہمارا فلسفہ یہ ہے کہ ہم اس جنگ میں جا رہے ہیں اللہ کے رسول کے حکم پر اللہ کے حکم پر لہذا اگر غازی بن کے لوٹے تو یہ کامیابی تو تمہارے نزدیک بھی کامیابی ہوگی لیکن اگر ہم ناکام لوٹے اور یہ ہے کہ شہادت کا رتبہ پا گئے تو یہ اس سے بڑھ کر ہمارے لیے کامیابی کیوں شہادت مطلوب ہے مقصود مومن نہ مال غنیمت نہ کس پر کشائی لہذا یہ ہے کہ یہ جو راستہ ہم نے چنا ہے اس میں تو ہر ہر قدم پر ہمارے لیے ہر ہر لحاظ سے کامیابی یہ بازی عشق کی بازی ہے جو چاہو لگا دو ڈر کیسا جیت گئے تو کیا کہنا ہارے بھی تو بازی مات میں یعنی جیت کر آئیں گے تو غازی بن کر آئیں گے اور اگر شکست کھا جائیں گے شہید ہو جائیں گے تو یہی تو مطلوب ہے ایک بندہ مومن لہذا جب موت اس کو آتی ہے تو اس کے تو ہونٹوں پر مسکراہٹ ٹھہر رہی یعنی آ جاتی کیونکہ اللہ سے اس کی ملاقات وہ بندہ مومن کی جس کی خواہش اس کے اندر وہ تڑپ رہی ہوتی لہذا یہ ہے کہ یہ تو ایک کیفیت ہے بندہ مومن کے حوالے سے کہ تم کیا ہمارے لیے دو اچھائیوں میں سے کسی ایک کا انتظار کر رہے ہو تو جاؤ پھر انتظار کرو ہمارے لیے تو ہر معاملے میں کامیابی ہے وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ اور ہم بھی تمہارے بارے میں منتظر ہیں کہ اَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهِ کہ یا تو اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے تمہارے اوپر کوئی عذاب نازل کر دے او بأيدينا یا ہمارے ہاتھوں تمہیں جو وہ ہلاک کر دے کوئی عذاب ہمارے ہاتھوں آ جائے لہذا دیکھ لیا جائے گا تم اپنا جو بھی عمل ہے سازشیں وہ کرتے رہو اور ہم اپنا کام ہے کہ جو کہ کریں گے تم بھی انتظار کرو ہم بھی انتظار کر رہے ہیں فتربصوا بس جاؤ تم بھی انتظار کرو انا معکم متربصون بے شک ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والے ہیں لگ پتہ جائے گا آگے کہ کون کھڑا ہے اور کون کھوٹا ہے اب اس کے بعد غزوہ تبوک میں نہ نکلنے پر کیونکہ نفیر عام تھی سب کو نکلنا تھا ان کی کردار کی پستی کی وجہ سے اور جان و مال کی محبت کی وجہ سے یہ نہیں نکلے تو ان پر بعض پابندیاں ہیں کہ جو کہ منافقین پر لگائی گئی ان میں سے پہلی پابندی یہاں پر آ رہی ہے کہ اب اگر اے نبی یہ کوئی انفاق کرنا چاہیں دین کی خاطر اپنا مال لگانا چاہے تو ان کا چندہ بھی قبول نہیں کیا جائے کیونکہ اب یہ جو بھی چندہ لے کر آ رہے ہیں جس طرح سے وہ جد بن قیس کا واقعہ ہم نے پچھلی دفعہ پڑھا تھا یہ منافق اس نے کہا کہ بھئی میں تو زن پرست ہوں عورتوں کے حسن میں مبتلا ہو جاتا ہوں جلدی اور آپ روم جا رہے ہیں اور روم کی عورتیں جو ہیں وہ بڑی حسین ہیں تو لہٰذا آپ مجھے رخصت دے دیں ورنہ میں فتنے میں پڑ جاؤں یہ تفصیل ہم پچھلی دفعہ پڑھ کر آئے تو اس نے ساتھ میں کچھ مال بھی دینا چاہا کہ بھئی میں نکل تو نہیں پاؤں گا لہٰذا آپ یہ میری طرف سے مال قبول کر لیں تو اب یہاں پابندی ہے کہ جو ان منافقین پر لگائی جا رہی ہے قل اے نبی ان سے فرما دیجئے کہ انفقوا طوعاً او کرہا اب تم انفاق کرو چاہے خوشی سے یا نہ خوشی سے لن یتقبل منکم ہرگز تم سے یہ انفاق قبول نہیں کیا جائے یعنی اب تم یہ مال لگانا چاہ رہے ہو اپنی بے عزتی کو جو ہے وہ یعنی چھپانے کے لیے کہ اگر تم نہیں نکلو گے تو تمہاری بے عزتی ہو جائے گی اور اہل ایمان میں تم ایکسپوز ہو جاؤ گے لہذا اب اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے اوور کم کرنے کے لیے تم کچھ یہ مال سے جو ہے وہ کچھ اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو نہیں بلکہ اب یہ ہرگز تم سے یہ مال قبول نہیں کیا جائے گا انکم کنتم قوما فاسقین، اس لیے کہ تم ہی نافرمان قوم ہو. وما مناہم ان تقبل منہم نفقاتہم، اب وجہ بھی بیان کر دی کہ یہ انفاق ان سے کیوں نہیں قبول کیا جائے. فرمایا کہ رکاوٹ نہیں بنا ان کے لیے ان کا جو بھی انفاق اس کو قبول کرنے کے حوالے سے، مگر کیا بات رکاوٹ بنی؟ الا انہم کفروا باللہ وبرسول، اس لیے کہ انہوں نے اللہ اس کے رسول کا انکار کیا. اللہ کی پکار، اللہ کے رسول کی پکار تو یہ ہے کہ سب کو نکلنا ہے، لیکن اب یہ نہیں نکل رہے غزوے میں، تو لہٰذا یہ ہے کہ یہ وہ شے ہے کہ جو کہ اب ان کے انفاق کی قبولیت میں رکاوٹ بن گئی. اور پھر مزید ان کی خصلتیں کیا ہیں، اللہ تعالی ہمیں ان خصلتوں سے محفوظ فرمائے. آئینے کے طور پر دیکھیے گا ان آیات کو، آگے کیا الفاظ آ رہے ہیں. وَلَا يَاتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى، اور یہ نماز کو نہیں آتے مگر ہارے جی کے ساتھ، بڑی سستی کے ساتھ. یعنی منافقین کا طرز عمل ہے یہ، کلمہ گو مسلمان تھے، نماز پڑھنے آتے تھے لیکن آتے تھے کیسے؟ سستی کے ساتھ، ہارے جی کے ساتھ. یہاں پر ذرا احساس ضیاء پیدا کر لیجئے، 1400 سال پہلے کا جو بھی منافق ہے، گیو دا ڈیول از ڈیو والی بات، کہ 1400 سال پہلے کا منافق 5 وقت کا با جماعت پکا نمازی ہوتا تھا. دوبارہ سن لیجئے، کس کی بات ہو رہی ہے؟ منافقین کی، کہ جن پر اللہ کا سب سے بڑا یعنی سب سے زیادہ غضب بڑھکا ہے. یہ 1400 سال پہلے پکا منافق، پکا نمازی ہوتا تھا، 5 نمازیں با جماعت اللہ کے رسول کے پیچھے پڑھتے تھے، لیکن پڑھتے تھے سستی اور کاہلی کے ساتھ. اب میری اور آپ کی تصویر کیا ہے؟ الا ماشاءاللہ، الا ماشاءاللہ، یعنی جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ سعادتیں دی ہیں وہ دی ہیں یقیناً، لیکن بحثت مجموعی ہمارے معاشرے میں آج ہماری کیفیت کیا ہے کہ ہم نمازی بھی نہیں ہیں لیکن پکے مسلمان ہیں. اور کوئی سمجھائے کہ بھئی یہ تو کفر اسلام میں یہ فرق ہے نماز، یہ فجر کی نمازیں کئی کئی مہینوں تک جو ہے وہ تمہاری گول ہیں، رمضان کے علاوہ کی بات کی جا رہی، مسجد سے اعلان کرنا پڑتا ہے امام کو کہ بھئی یہ 1.5 صف ہے کہ جو کہ مشکل ہو رہی. لہذا ہم تو نماز نہ پڑھ کے بھی اپنے آپ کو مسلمان سمجھے بیٹھے، اور وہاں منافقین 1400 سال پہلے پکے منافق کٹر، اور ان کا حال یہ تھا کہ 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے بارہ، کیونکہ انہیں وہ زمانہ ایسا تھا کہ کوئی نماز نہ پڑھے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی بندہ مومن اپنے آپ کو کہلائے اور نماز نہ پڑھے. لیکن یہاں کیفیت کیا ہے وہ ہم سب کے سامنے، اللہ تعالیٰ یعنی پڑھتے ہیں تو سستی کے ساتھ، یعنی کس کے سامنے کھڑے ہیں، کیا باتیں ہیں کہ جو کہ اللہ سے وہ کہی جا رہی ہیں نماز میں، سورہ فاتحہ میں کیا باتیں ہو رہی ہیں، کچھ پتہ ہی نہیں ہے. یعنی نہ ترجمہ سیکھنے کی کوئی توفیق ہوئی، اور نہ جو ہے وہ یہ ایک دل ہے کہ جو کہ نمازوں میں وہ لگ رہا ہے. رکوع یعنی قیام میں ہے تو دکان کا مسئلہ حل کیا جا رہا ہے، رکوع میں ہے تو گھر کا مسئلہ حل ہو رہا ہے، سجدے میں ہے تو محلے کا مسئلہ حل ہو رہا ہے، یعنی توجہ ہی جو ہے وہ مرکوز نہیں ہے اللہ کی طرف، مسائل پر جو ہے وہ نگاہ ہے کہ یعنی ذہن ہے کہ جو کہ غائب ہوتا ہے، اور پھر نماز جو ہے وہ منٹوں میں ختم ہو جاتی ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ ہمیں اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، یہ بنیاد ہے اصل میں، ایک رکن ہے ابھی دین کا، نماز اس کی بات ہو رہی، وہ پوری عمارت کی بات نہیں ہو رہی دینی فرائض. تو ولا یاتون الصلاۃ الا وهم کسالیٰ، وہ نماز میں نہیں آتے مگر بڑے ہارے جی کے ساتھ، سستی کے ساتھ. ولا ینفقون الا وهم کارہون، اور وہ خرچ نہیں کرتے، انفاق نہیں کرتے مگر اس حال میں کہ جب وہ اس سے ناخوش ہو رہے ہیں. یعنی انہیں تو یعنی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اگر ذرا سا کوئی مال دین کی خاطر دے دیں کہ یہ تو ہم سے تاوان ہے کہ جو کہ مانگا جا رہا ہے، ہم تو اب قرض میں ہیں کہ جو کہ چلے جائیں. اتنے جو ہے وہ ہارے جی کے ساتھ یہ مال بھی اللہ کے راستے میں جو ہے وہ لگاتے ہیں. اور اللہ کے رسول سے فرمایا جا رہا ہے کہ فلا توجب کا اموال ہوں ولا اولاد ہوں، نبی آپ کو تعجب میں نہ ڈالے ان کے مال، یعنی ان کے مال اور ان کی اولادیں آپ کو یعنی متاثر نہ کریں، آپ کو تعجب میں نہ ڈالیں کہ ہم اس دنیا میں ان کو جو یہ مال اور اولاد دے رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا. قطعاً نہیں، انما یرید اللہ، بلا شبہ اللہ کی تو چاہت یہ ہے، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، کہ اسی مال اور اولاد کے ذریعے سے انہیں دنیا میں جو ہے وہ عذاب دے. یعنی کیسے یہ مال اور اولاد کی، جس کو سورہ تغابن میں فتنہ قرار دیا گیا نا، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ مال اور اولاد کیا ہے؟ یہ ہمارے لیے ایسٹ نہیں ہے، یہ لائبلٹیز ہیں، ان کے بارے میں سوال ہونا ہے. یہ بندہ مومن کا نظریہ ہوتا، یہ مال اور اولاد پر بھروسہ یعنی بندہ مومن نہیں کرتا، بھروسہ اللہ کی ذات پر ہے، اور یہ مال اور اولاد کو اللہ کی نعمت سمجھتا ہے، اسی کی ہدایت کے مطابق جو ہے وہ ان کو کھپاتا ہے. لیکن منافقانہ طرز عمل یہ ہے کہ وہ سارا بھروسہ کس پر کرنا ہے؟ اپنے مال پر کرنا ہے. کتنے ہلکان ہوتے ہیں، بس ادھر سے مال آ جائے، ادھر سے مال آ جائے. آج ہماری کیفیت کیا ہے؟ اللہ ماشاء اللہ، یعنی بحثیت مجموعی کہ مال کے حصول میں یعنی شریعت کے احکامات کو جو ہے وہ پاؤں تلے رون دیا جاتا ہے. یعنی پوری پوری قوم کے سودے ہیں چند ڈالرز کے عوض، پوری پوری قوم کے سودے، اپنے ایمان کو جو ہے وہ بیچ دیا جاتا ہے. پاؤں قبر میں لٹکے ہوئے، لیکن یہ ہے کہ وہ مال جو ہے وہ نہ جائے ہاس. یہ ہے کیفیت، اور یہی وہ طرز عمل ہے کہ جو کہ منافقانہ ہے. اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ یہ مال اور اولاد کے ذریعے سے انہیں جو ہے وہ دنیا میں عذاب ہے، یہ مال کے فتنے میں ملوث ہو کے یہی جو ہے وہ ان کے لیے رسوائی کا سبب بھی بن جائے گا، اور اللہ تعالیٰ یہ پورا مال ان کا برباد کر دے گا، روز قیامت ان کے پلے کچھ نہیں آئے. اور یہ ہے کہ یہ اولاد کی جو آنکھوں کی ٹھڈک بننی تھی، یہ آنکھوں کا ناسور بن جائے گی. دنیا میں ان اولاد کے ذریعے سے ان کو جو ہے وہ سزا ہے کہ جو کہ اللہ تعالیٰ دے گا. کیسی جو ہے وہ اولاد نافرمان جب ہو جاتی تو والدین کی آنکھوں کی یہ ناسور بن جاتی، والدین کی نیندیں ہیں کہ جو کہ حرام ہو جاتی، روتے ہوئے ہمارے پاس آ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی کوئی آیت بتا دیں، کوئی نسخہ، کوئی دعا بتا دیں، ہماری اولاد نافرمان ہو گئی، وہ فرما بردار ہو جائے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ اولاد کا اس دنیا میں فرما بردار ہونا یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ بندہ مومن کو حاصل ہوتی ہے کیونکہ وہ اپنے گھر پہ توجہ دے رہا ہوتا ہے، اپنے بچوں کی تربیت اسی نہج پہ کر رہا ہوتا ہے، جبکہ کافر جو ہے وہ مست ہوتا ہے، بالکل کافرانہ زندگی ہے کہ جو کہ بسر کر رہا ہوتا ہے. تو فرمایا کہ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ انہی دو چیزوں کے ذریعے سے دنیا میں ان کو عذاب دے، وتزہق انفسہم وہم کافرون، اور ان کی جانیں نکلیں اس حال میں کہ جبکہ یہ نافرمان تھے، کافر تھے. ویالفون باللہ انہم لمنکم، اور یہ اللہ کی زوردار قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، یعنی یہ منافقین کہتے ہیں بھئی ہم بھی کلمہ پڑھے ہوئے ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں. وما ہم منکم، اللہ فرمانے کہ یہ ہرگز جو ہے وہ تمہارے ساتھ نہیں. ولکنہم قوم یفرقون، بلکہ یہ وہ قوم ہے کہ جو کہ ڈرتے ہیں، اصل ان کو اپنی جان اور مال کا خوف ہے. لہذا یہ ہے کہ یہ کبھی نہیں چاہتے کہ یہ جان و مال ان کے پاس سے جو وہ نکل جائے، اور یہ ہے کہ اسلام کے غلبے کا یہ خوف ہے کہ جو کہ اپنے اندر محسوس کر رہے ہیں کہ اگر اسلام غالب آ گیا تو ان کا چٹھا بٹا ہے کہ جو کہ وہ کھل کے سامنے آ جائے گا. لو یجدون ملجأ او مغارات او مدخلا، ان کی روش تو یہ ہے کہ اگر یہ کہیں کوئی جائے پناہ پالیں، کوئی پناہ کی جگہ پالیں، یا کوئی غار چھپنے کے لیے یہ پالیں، او مدخلا، یا سر سمانے کی تھوڑی سی کوئی جگہ ان کو مل جائے، یعنی جزیرہ نما عرب میں کہیں سے بھی ان کو کوئی پناہ حاصل ہو جائے کہ یہ جنگ سے اور قتال فی سبیل اللہ سے اور مال لگانے سے یہ بچ جائیں اور وہاں اس جگہ جا کے یہ چھپ جائیں، لبلو الیہ وہم یجمعون، تو یہ سر پٹ اس چھپنے کی جگہ کی طرف جو ہے وہ دوڑ پڑتے ہیں، رسیاں توڑاتے ہیں. یعنی جس طرح سے ایک جو بھی جانور ہوتا ہے نا، وہ درندے کے حملے پر جس طرح سے رسیاں توڑا کر جو ہے وہ بھاگتا ہے، بالکل یہ منافقانہ طرز عمل ہے کہ یہ اس طرح سے جو ہے وہ چھپنے کی جگہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ مل جائے اور ان مسلمانوں سے جان چھوٹے اور یہ قتال اور یہ مال کے لگانے کی جو بھی تقاضے ہیں اس سے ہم بچ جائیں. اب بعض منافقین وہ طنز کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جب آپ مال غنیمت کی تقسیم کر رہے ہوتے تھے تو ایک منافق نے یہ کہہ دیا اس وقت کہ بھئی اللہ کے رسول آپ انصاف کریں، آپ انصاف نہیں کر رہے ہیں مال تقسیم کرنے کے حوالے سے. اور ان کی اصل میں روش کیا ہوتی تھی کہ اگر انہیں مال نہ دیا جائے مال غنیمت میں سے تو اس کو ناانصافی سمجھتے تھے، کسی اور کو دے دیا جائے تو یہ عدل کے خلاف سمجھتے تھے، اور ہر کیفیت میں یہ چاہتے تھے کہ بس مال غنیمت میں سے ہمیں کچھ مل جائے، اور جب نہیں ملتا تو یہ الزام تراشیاں تھیں. وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْزِمُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، اور ان میں سے کوئی ہے کہ جو صدقات کی تقسیم میں آپ پر الزام تراشی کرتے ہیں. تو فَإِنْ أُوتُوا مِنْهَا رَضُوا، اور اگر انہیں اس مال غنیمت میں سے کچھ دے دیا جائے تو اس پر وہ راضی ہو جاتے ہیں، مطمئن ہو جاتے ہیں. اور وَإِنْ لَمْ يُؤْتَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ، اور اگر اس مال غنیمت میں سے کچھ نہ دیا جائے تو پھر یہ ناراض ہو جاتے ہیں. ایک یہ روش ہے نیگیٹو. اگلی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ جو پازیٹو سوچ ہے وہ بیان کر رہے ہیں فرمایا کہ ولو انہم رضوا ما آتاہم اللہ ورسول، اور اگر کیا ہی اچھا ہوتا کہ اگر یہ اس پر راضی ہو جاتے کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیا ہے، وقالوا حسبنا اللہ، اور یہ کہہ دیتے کہ اللہ ہی ہمارے لیے جو ہے وہ کافی ہے، سیوتین اللہ من فضلہ ورسولہ، اور ان قریب اللہ اور اس کا رسول اپنے فضل میں سے ہمیں عطا کریں گے، یعنی جو اللہ اس کا رسول انہیں دیتا صلی اللہ علیہ وسلم اس پر یہ کتنا ہی اچھا ہوتا کہ یہ راضی ہو جاتے، اور یہ کہتے کہ انا اللہ راغبون، کہ بے شک ہم اللہ ہی کی طرف جو وہ رغبت کرنے والے، نہ ہماری رغبت جو ہے وہ مال کی طرف ہے نہ دنیا کی طرف ہے، بلکہ ہمیں تو اللہ اس کا رسول چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم، تو کیا ہی ان کے لیے اچھا ہوتا، کیسی دنیا اور آخرت کی عزت اور کامرانی ہے کہ جو کہ انہیں نصیب ہو جاتی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ منافقانہ جو بھی طرز عمل ہے اللہ تعالیٰ اسے محفوظ فرمائے۔ یہ جیسے میں نے عرض کیا یہ کائناتی حقائق ہیں، آج بھی اگر ہم بحثیت مجموعی امت مسلمہ کا جائزہ ان آیات کی روشنی میں لینا شروع کریں یا اپنے فرد کی حیثیت میں اپنے اندر جھانکنے کی کوشش کریں اور آئینے کے طور پر ان آیتوں کو رکھیں تو ہمیں اپنی تصویر نظر آ جائے گی، بالکل عیاں ہو جائے گی۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اگر پازیٹو تصویر ہمیں قرآن میں نظر آ رہی ہے اپنی تو سجدہ شکر بجا لانا چاہیے، اور اگر یہ منافقانہ کوئی طرز عمل اس کی کوئی جھلک ہمیں اپنی شخصیت میں نظر آ رہی ہے تو بہرحال یہی موقع ہے موت سے پہلے پہلے اس رویش کو صحیح کرنے کا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو منافقانہ طرز عمل سے محفوظ فرمائے، اور جو مومنانہ طرز عمل ہمارے سامنے آیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپناتے ہوئے اور آخری سانس تک اسی پر ہمیں گامزن فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔